نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، الحمد لله آج 20 پارے مکمل ہو گئے تراویح میں، 19 پارے کے ربع آخر سے تلاوت کی گئی ہے. اس کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. دونوں ہی بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین. وورث سلیمان داود قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر. اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بات فرمائی کہ ہم نے حضرت سلیمان اور حضرت داود کو علم عطا فرمایا. اب اس علم سے مراد کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم نے پھر وارث کیا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو، کن کا؟ داؤد علیہ السلام کا. اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو وراثت ہے اصل میں علم ہی کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ دینار اور درہم نہیں چھوڑتے، چنانچہ ان کی میراث علم ہے. جس کا جی چاہے، جتنا جی چاہے اس میراث سے فائدہ اٹھا لے. اور دوسرا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ملک و سلطنت عطا فرمایا. ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ شاید، بلکہ یقیناً نہ آپ سے پہلے کسی کو دی گئی، نہ آئندہ کبھی کسی کو ملے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر فرمایا وہ علم کا ذکر فرمایا. اس سے پتہ چلا کہ ملک و سلطنت سے بھی بڑھ کر جو چیز ہے وہ علم ہے. اصل چیز جو کسی کو نکھارتی ہے، اللہ کے یہاں مقام بلند عطا فرماتی ہے، وہ علم ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے داؤد اور سلیمان دونوں کو علم عطا فرمایا. تو علم ایسی دولت ہے جس کا ذکر ملک اور سلطنت سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ اوتینا من کل شیء، ہم نے ان کو دنیا کی ہر چیز عطا فرمائی تھی. دنیا کی ہر چیز سے مراد اس زمانے کے اعتبار سے جو کچھ تھا وہ سب عطا فرمایا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جیسے کہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے جو سلطنت انہیں عطا فرمائی تھی تو صرف ان کی حکومت انسانوں ہی پر نہیں تھی، بلکہ جنات پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی، بادلوں پر بھی تھی، اور اسی طریقے سے چرند اور پرند اور درندوں پر بھی تھی. ان کی بولیاں وہ سمجھتے تھے، ان کا حکم مانتے تھے. جیسے کہ اسی واقعے میں، اسی رکوع میں ایک پرندے کا ذکر فرمایا، آگے چل کر انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم الشان سلطنت حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی تھی. جانوروں کی بولیاں، جیسا کہ اسی رکوع میں چیونٹی کی بولی، بات چیت اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ چیونٹی نے کہا اس کو سمجھا اور اس پر مسکرائے بھی. فتبسم ضاحکا من قولہا، اس کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ وہ اپنے لوگوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ لوگوں اپنے چیونٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہیں اپنے پیروں تلے وہ رون ڈالے، کیونکہ چونٹی کا بدن کتنا بڑا ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، دکھائی بھی نہیں دیتا بعض اوقات. اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اس سے پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام حشرات الارض کی بولیاں بھی جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ علم بھی انہیں عطا فرمایا تھا. بس جگہوں پر یہ بات لکھی ہوئی بھی ہے کہ جس چیونٹی نے یہ بات کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کو اپنے پکڑ کر اپنے ہتھیلی پر بٹھا لیا اور اس سے بعض باتیں کی. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ بتاؤ کہ تیرا درجہ اونچا ہے یا میرا. تو اس نے کہا کہ فی الحال تو میرا ہی ہے, اس لیے کہ آپ زمین پر ہیں اور میں آپ کے اوپر ہوں. تو اس سے پتا چلا کہ چیونٹی بڑی عقل مند بھی. بعض روایاتوں میں آتا ہے کہ چیونٹی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عقل دی ہے اور ایسی قوت شامہ عطا فرمائی ہے, سونگنے کی قوت, کہ دور اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہو تو سونگتی بھی پہنچ جاتی ہے. اور عقل مند ایسی ہے کہ اگر اس کو دانہ حاصل ہو جاتا ہے تو اس دانے کو توڑ دیتی ہے تاکہ وہ اگے نہیں. گندم کا دانہ اگر مل گیا یا کوئی اور دانہ تو اس کو وہ توڑ دیتی ہے بیچ میں سے تاکہ وہ دوبارہ اگے نہیں, اور پھر اس کو ذخیرہ کر لیتی ہے تاکہ سردیوں کے زمانے میں کام آئے. گرمیوں کے زمانے میں ذخیرہ کرتی ہے اور سردیوں کے زمانے میں اطمینان کے ساتھ اپنے بلوں میں رہ کر اس کو استعمال کرتی ہے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ پرندوں میں کبوتر جو ہے بہت عقل مند. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے سارے پرندے اور یہ چیزیں پیدا کی ہیں, اور سچی بات یہ ہے کہ ان کی عقل کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل و شعور بھی عطا فرمایا, لیکن اتنا عقل و شعور نہیں ہے کہ انہیں احکام کا مکلف کیا جاتا. البتہ اپنی ضرورت کی چیزوں کو وہ خوب سمجھتے ہیں, کس چیز سے انہوں نے بچنا ہے اور کیا چیز استعمال کرنی ہے, کیا ان کے لیے بہتر ہے کیا نہیں ہے, یہ وہ خوب سمجھتے ہیں. تکلیف دہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور جو چیز ان کی نفع کی ہوتی ہے اس تک اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹی کی گفتگو سنی کہ وہ اپنی چیونٹیوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ بلوں میں داخل ہو جاؤ, تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آئی, لیکن فوراً اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوئے, اس لیے کہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے کہ جانوروں کی بولی سکھا دی, چیونٹیوں کی بولیوں کو سیکھ لیا. تو یہ چونکہ علم تھا, اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا, کوئی اور آدمی ہوتا تو شاید غرور کرتا, لیکن چونکہ نبی کا کام یہ ہے کہ فوراً متوجہ ہوتے ہیں اللہ کی طرف. یہاں بھی انہوں نے فرمایا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ یا اللہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی مجھے دائمی توفیق عطا فرما, اور آپ کا یہ بے انتہا شکر ہے, اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ علم عطا فرمایا, میرے والدین پر نعمتیں رکھیں, اور جو ہے مجھے ایسا اور یہ بھی دعا کی کہ مجھے میں عمل ایسا کروں کہ اللہ جس سے تو راضی ہو جائے, اور ساتھ میں فرمایا کہ مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل بھی فرما دیجیے. تو اس سے پتہ چلا کہ جب آدمی پر کوئی نعمت ہو تو ایک تو یہ کہ اس نعمت کا استحضار ہونا چاہیے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر بھی آدمی کو ادا کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے جہاں اترے تھے وہاں پر جب انہوں نے جانوروں کو دیکھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب حاکم کسی جگہ دورے کے لیے جاتے ہیں تو پھر تلاش ہوتی ہے کہ فلاں شخص کہاں گیا اور فلاں کہاں چلا گیا. تو اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندہ تھا حدود, اس کی تلاش کی تو دیکھا تو وہ ملا نہیں, پتہ فقد الطیر, یعنی اس پرندے کو گم پایا. فقال ما لی علی الحدود, تو آپ نے فرمایا کہ یہ حدود کہاں چلا گیا, میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ غائب ہے. امکان من الغائبین, کیا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے؟ اور پھر ساتھ میں فرمایا کہ لو عذبنہ عذابا شدیدا, میں اس کو سخت سزا دوں گا, او لازبحنہ, یا اسے ذبح کر دوں گا, او لیاتینی بسلطان مبین, یا پھر وہ کوئی مضبوط دلیل لے کر آئے. یعنی یہاں جو موجود نہیں ہے غائب ہے, تو یا تو وہ دلیل لائے کہ غائب کیوں ہوا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حاکم وقت کو تھوڑا سا سخت بھی ہونا چاہیے, بازپرس ہونی چاہیے تاکہ لوگوں پر اس کا روب بھی رہے اور ہر آدمی جو ہے وہ ادھر ادھر نہ ہو جایا کرے. بعد میں فرمایا کہ کیا ضرورت پیش آ گئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حدود کی تلاش ہوئی, تو بعد میں فرمایا کہ چونکہ اللہ نے حدود میں صلاحیت رکھی ہے کہ وہ زمین کے نیچے جو چشمے پانی کے بہ رہے ہیں اور جہاں پانی موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ ان کو دیکھ لیتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہاں ضرورت پیش آ گئی پانی کی، تو حدود کی تلاش ہوئی تاکہ وہ ہمیں بتا دے کہ زمین میں کس جگہ پانی، تاکہ پھر جنات کے ذریعے سے زمین کی کھدائی ہو اور فوری طور پر پانی نکل آئے. لیکن چونکہ یہ حدود غائب تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں اسے سخت سزا دوں گا ورنہ کوئی دلیل لائے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر اپنے جو ماتحت ہیں اگر کوئی دلیل مضبوط لے آئیں یا کوئی معقول بات کہیں تو پھر ان کی بات کو سننا چاہیے، یعنی بغیر سوچے سمجھے سزا دینا یہ مناسب نہیں، بلکہ پہلے ان سے باس پورس کرے کہ کیا وجہ تھی، کہاں غائب تھے، کیا ہو گیا تھا. اس کی تحقیق کے بعد اگر یہ پتا چلے کہ بھائی اس کا غائب ہونا صحیح تھا، عذر کی بنا پر تھا، تو پھر اس کے بعد انہیں سزا نہیں دینی چاہیے. فما کسا غیر بعید، کچھ دیر گزر گئی تو یہ حدود آ گیا اور آ کر اس نے کہا کہ میں ملک سبا کی خبر لایا ہوں. وجئتک من سبعین بنبئ یقین، یقینی خبر لے کر میں ملک سبا سے آیا ہوں. اور ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا کہ میں ایسی بات لے کر آیا ہوں جس کا علم آپ کو نہیں. تو بعض نے کہا کہ ماتحتوں کا اس طرح کا کلام کرنا مناسب نہیں ہے اپنے بڑوں سے، ادب کے خلاف. لیکن چونکہ یہاں پر معاملہ ایسا تھا کہ اگر اس کی بات ایسی نہ ہوتی تو ممکن تھا اس کو سزا ملتی، اس لیے اس نے دلیل قوی پیش کی کہ جو غائب ہونے کا میرا سبب تھا تو وہ بہت قوی سبب ہے. اور پھر اس نے یہ کہا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے ملک میں حکمران ہے اور اس کے پاس ہر چیز موجود ہے، ولہا عرش عظیم، اور اس کا ایک بہت زبردست جو ہے تخت بھی ہے. اب بات یہ ہے کہ میں نے اس کو یہ دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم یسجدون للشمس، سورج کی پوجا کرتی ہے، سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اور شیطان نے ان کے عملوں کو مزین کر دیا، چنانچہ اللہ کے راستے سے روک دیا شیطان نے اور وہ ہدایت یافتہ قوم نہیں. بہرحال اس نے یہ خبر دی کہ میں نے ملکہ بلقیس کو دیکھا جو ملک سبا کی ملکہ ہے کہ وہ سورج کو پوجتے ہیں، اور بعد نے کہا کہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے. بہرحال یہاں قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ سورج کے کو سجدہ کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر. تو سلیمان علیہ السلام کو یہ بات بھی بتائی کہ اس کا بہت بڑا تخت بھی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، ہم تیری بات کی تصدیق کریں گے. سنن ضرور صدق تھا ام کنت من الکاذبین، تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹا ہے. چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد وہ خط اس حدود کو دیا پرندے کو، اور اس سے کہا کہ اذهب بکتابی هذا فالقه الیہم، یہ میرا خط لے جاؤ اور لے جا کر ان کو یہ خط پہنچا دو. ثم تولى عنهم، پھر وہاں ان کے سر پر مت سوار رہنا، یعنی یہ ادب بھی سکھا دیا کہ بڑے لوگوں کے پاس جب کوئی پیغام پہنچاؤ تو پیغام پہنچ کر ان کے سر پر سوار مت ہو جاؤ کہ وہیں کھڑے ہو جاؤ، بلکہ وہاں سے ہٹ کر ذرا دور جا کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ اگر کوئی مشورہ کرنا چاہے تو مشورہ کر لیں، اس پر غور و خوض کرنا چاہے تو غور و خوض کر لیں، اور اس کے بعد پھر جب تمہیں جواب کے لیے وہ بلائیں تو پھر تم آ جاؤ. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ادب بھی سکھا دیا. تو یہ جہاں پرندوں کو سکھایا ہے تو انسان اس ادب کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ اس ادب کے مستحق ہیں. بعض لوگوں نے دیکھا ہے کہ کوئی کام ہوتا ہے کسی کو، اب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کے سر پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا تو سامنے آ کے کھڑے ہو گئے یا ایسی جگہ کھڑے ہو گئے جس سے نماز ہی بے چین ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں کھڑا ہے، کیا کام ہے اس کو مجھ سے، ساری نماز اس کی جو ہے خیالات سے بھر جاتی ہے. تو ایسا کرنا درست نہیں ہے. ہمارے بعض بزرگ تو ایسے لوگوں کو سختی سے ڈانٹ دیتے ہیں بھی اگر کوئی کام بھی ہے تو ذرا دور جا کے بیٹھ جاؤ، جب نماز سے فارغ ہو جائیں اور اپنے وظائف سے بھی فارغ ہو جائیں پھر آ کر ملو، اور اگر کوئی بہت ہی زیادہ ایمرجنسی ہے تو کم از کم سلام پھیرنے کے بعد پھر آ کر کوئی جو بات کہنی ہے وہ کر لو. لیکن بعض لوگ بالکل سر پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والے کی ساری نماز جو تشویش سے بھر جاتی ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے. تو یہ ادب بھی سکھا دیا. اس نے وہ خط لے جا کر اس کو دے دیا اور خود جا کر ایک روشن دان تھا وہاں جا کے بیٹھ گیا اور وہاں سے دیکھنے لگا کہ وہ کیا کارروائی کرتے ہیں. چنانچہ قالت یا ایھا الملأ انی القی الیہ کتاب کریم, سرداروں کو بلایا اس نے اور کہا کہ سرداروں میرے پاس ایک بڑا زبردست خط آیا ہے اور اس خط کا مضمون سنایا. انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین, یہ مضمون ہے اس کا. یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے, اللہ کے نام سے اس کو شروع کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا اللہ تعالی علیہ یعنی مجھ پر اپنے آپ کو طاقتور نہ سمجھو اور مسلمان ہو کر فرما بردار ہو کر چلی آؤ. تو گویا اپنی قوت و طاقت کا بھی اظہار کر دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم سلامتی چاہتی ہو تو مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ. تو ساری باتوں کا اظہار کر دیا. اس میں اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ خط جب آدمی کسی کو لکھے, ایک تو سب سے پہلے اپنا نام لکھتے تاکہ پڑھنے والے کو یہ آخر تک تردد نہ ہو کہ صاحب کس نے بھیجا خط, پتہ نہیں کس کی طرف سے آیا. تو ابتدائی میں جب نام لکھا ہوا ہوگا تو اس کی تشویش دور ہو جائے گی کہ فلاں شخص کی طرف سے یہ خط آیا, اور اس کے بعد پھر یہ کہ خط جامع بھی ہو مضمون بھی مکمل. تو اس میں جامع معنی خط تھا. اب اس نے اپنے عمرہ سے مشورہ کیا. قالت یا ایو الملو افتونی فی امری, مجھے میرے کام میرے بارے میں مشورہ دو کہ میں کیا کروں. ما کنت قاطعت امرا حتی تشہدون, تو اس کے جو عمرہ تھے وہ وزراء اور مشیر تھے انہوں نے کہا کہ قالوا نحن اولو قوۃ و اولو باس شدید, تو یہ پتا ہے کہ ہم بڑی طاقت والے ہیں یعنی لڑنے مرنے میں ہم پیچھے نہیں ہیں کسی سے, لیکن جہاں تک حکم کی بات ہے والامر الی, فیصلہ تو تیرا ہی مانیں گے. فنظری مادہ تامرین, ہم اس بات کے منتظر ہیں کہ تو کیا فیصلہ کرتی, یعنی اگر تو لڑنے کا حکم دے گی تو ہم لڑنے کے لیے تیار, اگر کوئی اور تیرا معاملہ ہے تو اس کا حکم دے دے ہمیں. تو یہ بلکہ بلقیس تھی عقل مند عورت, اس نے جو بات کہی وہ یہ کہی کہ قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزت عليها اذله وكذلك يفعلوا. تمہیں پتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم طاقتور لوگ ہیں, اسلحہ بھی ہمارے پاس ہے, قوت اور شان و شوکت بھی ہے, ہماری سلطنت بھی بڑی عظیم الشان ہے, لیکن ایک بات یاد رکھو کہ جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, اذا دخلوا قرية افسدوها, اس بستی میں فساد پھیلا دیتے ہیں یعنی لوگوں کو قتل کرتے ہیں, مال و املاک کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. وجعلوا عزت علیہا اذلہ, اگر وہ قابو پا لیں لوگوں پر یعنی فتح یاب ہو جائیں تو عزت والے جو ہیں انہیں ذلیل کر دیتے ہیں. وکذلک یفعلون, اور وہ بھی ایسے ہی کریں گے. اگر یہ ایسا آ گئے اور ہم پر انہوں نے قابو پا لیا تو یاد رکھو کہ پھر ہوگا ایسا. اب میں ایک تدبیر کرتی ہوں اور تدبیر یہ ہے کہ انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسل, میں ہدیے بھیجتی ہوں کچھ, اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے دنیا بھی تو میرے ہدیے کو قبول کر لیں گے, چونکہ دل میں اس کے یہ تھا کہ یہ ہدیہ نہیں ہے بلکہ رشوت ہے. آج بھی زمانے کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی بات اپنی منمانی ہوتی ہے تو حکومتوں کو یہ رشوتیں دی جاتی ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ صاحب ہم تمہیں جو جس کی قیمتیں ہم دے چکے ہیں وہ طیارے تمہیں دے دیے جائیں گے, F-16 طیارے دیے جا رہے ہیں, حالانکہ وہ ہم نے خریدے لیکن کئی کئی سال کے بعد جو ہے وہ صرف رشوت کے طور پر کہا جا رہا کہ ہم جناب تمہیں یہ طیارے دے دیں گے یہ دے دیں گے تاکہ کسی طریقے سے جو بات ہم کہیں وہ مان جائیں. تو بہرحال یہ حکمرانوں کے طریقے ہیں شروع سے اب تک چلے آ رہے ہیں. تو اس میں چونکہ اس کی نیت یہ تھی کہ میں اسے رشوت کے طور پہ کچھ ہدایہ بھیجوں, اور ہدایہ میں کیا تھا, ان کے پاس چونکہ بہت کچھ تھا, لونڈی باندیاں غلام کنیزیں اور اسی طریقے سے بڑے بڑے تھال سروں پر رکھ کر ان کے, اور اس میں بڑے قیمتی قسم کے کپڑے اور اعلیٰ قسم کے زر و جواہرات, یہ ساری چیزیں ہدیتیں انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا وحی کے ذریعے سے, انہوں نے یہ کیا, یعنی بعض روایات سے پتہ چلتا ہے, قرآن مجید میں تو اس کی تفصیل نہیں ہے لیکن دوسری روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا کہ جہاں سے قاصدوں نے آنا تھا وہاں انہوں نے قالین بچھا دی, دائیں اور بائیں جو ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف جانوروں کو کھڑا کر دیا, اور اسی طریقے سے سونے اور چاندی کی اینٹیں رکھ دی, فرش بچھا دیے تاکہ چل کر آئیں تو اس پر آئیں. یعنی اس قدر قیمتی چیزیں وہاں دائیں بائیں رکھ دی کہ جو ہدیے اور تحفے وہ لے کے آئے اسے دیکھ کے شرما جائے. بات یہ ہے کہ جب جس بادشاہ کے پاس اتنی عظیم الشان دولت ہو تو یہ چند تھال کیا کرتے ہیں, اور یہ کہ جانوروں کو اس لیے کھڑا کر دیا تاکہ وہیں پر آگے وہیں موتیں, تاکہ پتہ چل جائے کہ بھائی ہمارے تو جانور بھی اس پر ہکتے ہکتے موتتے, ہمیں تمہارے ہدیوں کی ضرورت نہیں. تو پہلے سے ایسی تدبیر اختیار کر لی. فلما جاء سلیمان, جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے, قال اتمیدوننی بمال, تم یہ مال لے کر آئے ہو میرے پاس, فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تم سے بہتر ہے, میرے پاس تم سے زیادہ ہے, بلن تم بھی ہدیتکم تفرحون, یہ جو مال دولت تم لائے ہو تم ہی خوش ہو جاؤ اس سے, ہمیں اس کی ضرورت نہیں, ارجی الیہ, لوٹ جاؤ واپس. اور فرمایا کہ فلن آتینہم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون, یا تو اس سے کہو کہ مسلمان ہونے کے لیے چل پڑے وہاں سے اور آ جائے ہمارے پاس, ورنہ ایسا لشکر آئے گا تمہارے ملک میں کہ پھر تمہیں کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی. ہمت چاہیے نا, ایسی ہمت چاہیے کہنے کے لیے. ایمانی قوت جب ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے, جب اللہ کی طاقت پر کسی کا بھروسہ ہوتا ہے تو پھر یہ ساری باتیں آدمی کہنے میں باگ محسوس نہیں کرتا. بہرحال سیاق کلام سے قرآن مجید چونکہ قصے کہانی کی کتاب تو ہے نہیں, جو بعض خود بخود سمجھ میں آتی ہے قرآن مجید اس کو چھوڑ دیتا ہے, اور جو ضروری بات ہوتی ہے اس کو بیان کرتا ہے. چنانچہ آگے فرمانے, قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین, اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ سلیمان علیہ السلام کو یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ مسلمان ہونے کے لیے وہاں سے چل پڑی, تو اپنے عمرا اور وزرا کو جمع کیا اور ان سے یہ مشورہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ اس کا جو تخت ہے جس کا بڑا شہرہ ہے کہ بہت زبردست اس کا تخت ہے, تو یہ بتاؤ تم میں سے کون ایسا شخص ہے, ایسا جن ہے جو اس کے آنے سے پہلے وہ تخت یہاں پہنچا دے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت اور طاقت جو ہے ان کو جنوں کو عطا فرمائی تھی, تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کون لا کے دے گا. تو قال عفریت من الجن, ایک بہت بڑا جن تھا اس نے یہ کہا, انا آتی کبھی ٹھنڈا نہیں ٹھیک قبل آئیں آتونی مسلمین, تو ایک جن نے یہ کہا کہ اس کے آنے سے پہلے, بلکہ یہ کہا کہ انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک, آپ کی جو مجلس ہے یہ برخاست نہیں ہوگی اور وہ تخت میں یہاں لے آؤں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ, آپ کو پتا ہے کہ میں قوی بھی ہوں امین بھی ہوں, یعنی امانت سمجھ کر اس کو یہاں پہنچا دوں گا. لیکن سلیمان علیہ السلام فرمایا کہ میں اس سے بھی پہلے چاہتا ہوں, مجلس تو جب برخاست ہوگی ہوگی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی پہلے آ جائے. قال الذي عنده علم من الكتاب, اللہ نے جس کو علم عطا فرمایا تھا کتاب کا, دوسرا جن اس نے یہ کہا, انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا. چنانچہ یہ کہنے سے پہلے وہ عرش وہ تخت سامنے آ گیا. فلما راہ مستقرا عندہ, جب انہوں نے یعنی یہ بات اس نے کہی اور کہتے ہی وہ تخت وہاں سے لے آیا, جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ سامنے تخت رکھا ہوا ہے, قال ھذا من فضل ربی, کہا یہ میرے رب کا فضل, یعنی اپنی طاقت کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا کہ میں ایسی طاقتوں کا مالک ہوں. لوگ تو کہتے ہیں نا صاحب میری کرسی مضبوط ہے, میرا تخت مضبوط ہے, میں بڑا مضبوط ہوں, لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ان تمام چیزوں پر اپنی قوت کو سب اللہ کی طرح منسوب کرتے ہیں کہ جو طاقتیں ہیں وہ اصل میں اللہ کی ہیں, میری کیا طاقت. اس لیے فوراً فرمایا قال ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل. اور کیوں اللہ نے یہ فضل فرمایا ہم پر, لیبلونی, تاکہ وہ میری آزمائش کرے, مجھے آزمائے. اور کیا آزمائش ہے, اشکر و مکفر, میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسه, جو آدمی شکر کرتا ہے تو یہ شکر اس کے اپنے نفس کے فائدے کے لیے, یعنی شکر کرنے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اے لوگوں, جب تم اللہ کی نعمتوں پر شکر کرو گے تو اس میں فائدہ بھی تمہارا ہی ہے, تو پھر کیوں شکر نہیں کرتے؟ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتے ہیں, اللہ نے ہمیں کھانے کو دیا, پینے کو دیا. سچی بات یہ ہے, میں ہمیشہ یہ بات عرض بھی کرتا ہوں, آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں, اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو قرآن مجید یہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے, لا تُحْصُوهَا. اور غالب حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ دیکھو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے, ہمارے اندر ایک سانس آتا ہے ایک باہر نکلتا ہے, تو باہر کا سانس جب اندر جاتا ہے تو یہ بھی زندگی, اور باہر جب نکلتا ہے یہ بھی زندگی ہے. تو جو سانس اندر جا رہا ہے اس پر بھی شکر واجب, جو سانس باہر آ رہا ہے اس پر بھی شکر واجب, اس لیے کہ اگر سانس اندر نہ جائے تو موت واقع ہو جائے گی, اور سانس اگر باہر نہ نکلے تو موت واقع ہو جائے گی. تو اس لیے جو سانس ہم لے رہے ہیں اس پر بھی شکر واجب ہے, اور جو سانس باہر نکال رہے ہیں اس پر بھی شکر واجب ہے. تو میرے عزیزو, ساری زندگی اگر ہم صرف سانس کے آنے اور جانے پر شکر ادا کرتے رہیں تو اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. باقی چیزیں کس چیز کا شکر ادا کرو گے؟ اللہ نے آنکھیں دی ہیں, اللہ نے ہاتھ دیے ہیں, دماغ دیا ہے, قوت دی ہے, طاقت دی ہے, پیروں سے چل رہے ہیں, دانتوں کو استعمال کر رہے ہیں. یہ دانت اللہ نے جو دیے ہیں جو ہے وہ بظاہر تو یہ جب ٹوٹتے ہیں تو آدمی کہتا ہے کہ لو جی میرا دانت ٹوٹ گیا, کھانے کے قابل نہیں رہا, یہ بھی اللہ کی نعمت. اگر دانت سلامت رہیں تو تم ایسی چیزیں کھاؤ جو تمہارا معدہ ہضم نہ کر سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں بھی جب انسان کا معدہ کمزور ہوتا ہے, بچپن ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے, تو دانت نہیں ہوتے, تاکہ نرم نرم غذا انسان کے پہنچے, ہضم ہو جائے, ماں کا دودھ پیئے. اور اسی طریقے سے اور تھوڑا سا بڑا ہو, وہ کیا کہ کوئی کہتا ہے کہ کیلے جو ہے وہ چبا کر اور نرم کر کے وہ دو, کچھ اور چیز دو, آہستہ آہستہ اس کو, تاکہ اس کا معدہ اس کو قبول کر لے. اور یہی حال جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اس کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے. اب اگر وہ جو ہے وہ مرغ مسلم اور جناب بڑی بڑی چیزیں کھائے گا تو معدہ قبول نہیں کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس حالت میں پہنچا دیتے ہیں کہ دانت ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ آہستہ آہستہ لیتے ہیں, یہ نہیں کہ ایک دم 32 کے 32 دانت ٹوٹ گئے, بلکہ آہستہ آہستہ. انسان تو پھر بھی کوشش کرتا رہتا ہے کہ بھائی کھانے پینے میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے, چاہے 50,000 روپے لگے دانت رکھواؤ بھائی, کھانے پینے میں تکلیف نہ ہو, کیونکہ آدمی ہے بڑا اس معاملے میں. وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا بیمار ہو کے, بیمار ہے چل پھر نہیں سکتا, لیکن پوچھتا ڈاکٹر صاحب کھاؤں کیا, کھانے کے بارے میں سب سے پہلے فکر ہو جاتی ہے اس کو. حالانکہ جانور اگر بیمار ہوتا ہے سب سے پہلے کھانا چھوڑ دیتا ہے, اور ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کھائیں گے کیا بھائی, ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے آنا بھائی کیا کھاؤں. تو بہرحال یہ فکر ہمیں رہتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی بہرحال ساری نعمتیں ہیں. اس نے دانت دیے تو بھی نعمت, جب وہ لیتا ہے یہ بھی نعمت ہوتی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عزیزہ, جب ان کے دانت ٹوٹے, درد تھا اس میں غالباً, تو انہوں نے کہا کہ دانت جب آتے ہیں تو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں, اور جب دانت ٹوٹتے ہیں جب بھی تکلیف دیتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ بس یہ دو ہی باتیں یاد رہ گئیں کہ دانت آئے تو بڑی تکلیف سے آئے, اور دانت ٹوٹ رہے ہیں تو بڑی تکلیف سے ٹوٹ رہے ہیں, اور جو اس دوران اتنی نعمتیں تم نے کھائی ہیں, آدمی اگر حساب کرے تو نہ جانے کتنے بکرے کھا گئے, کتنی بھینسیں کھا گئے, کتنی گائے کھا گئے, کتنی مرغیاں کھا گئے, آدمی ذرا سوچے تو صحیح. اللہ تعالیٰ کی صرف ان دانتوں سے بے شمار نعمتیں اللہ کی, رات دن مرغ مسلم اور نہ جانے کیا کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, ہم کھاتے رہتے ہیں, فروٹ کھاتے ہیں, دوسری چیزیں کھاتے ہیں, تو یہ سب نعمتیں ہیں یا نہیں بتائیے, اور ان پر اللہ کا ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. رب کا شکر ادا کر بھائی, جس نے ایسی گائے بنائی اس مالک کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائی دودھ کی دھاریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رات دن اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرماتے ہیں کہ ہم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جو نعمت بھی اللہ نے عطا فرمائی, یقینا نعمتیں بے شمار ہیں, بس نعمتوں کا استحضار رکھو ہمیشہ. لائٹ چلی جائے فوراً کہو انا للہ و انا الیہ راجعون, اور پھر اس کو یاد کرو کہ اللہ کی دیکھو کتنی بڑی نعمت. اندھیرا ہو گیا تو اب ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا, پنکھا نہیں چل رہا, کتنی گرمی ہو گئی, نعمت ہے اللہ کی. اسی طریقے سردی ہیں تو ہیٹر ہے, یا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے مکانات عطا فرمائے کہ ہم آسمان کے نیچے نہیں بیٹھے ہوئے, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے پاس نہیں ان سے پوچھو شیخ صادق رحمت اللہ علیہ جمعے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے غالباً, تو پاؤں میں جوتی نہیں تھی. دل میں خیال آیا کہ پاؤں میں جوتی نہیں, اچانک دیکھا ایک شخص کو کہ اس کے پیر میں اس کے پیر ہی نہیں. فوراً اللہ کا شکر ادا کیا, الحمدللہ میرے پیر تو ہیں کم از کم, اس کے تو پیر ہی نہیں ہیں. تو میرے عزیزوں کس کس چیز کا شکریہ ادا کرو گے اللہ کا, کتنی نعمت ہے اللہ کی, ہم ذرا غور تو کریں. اگر اللہ تعالیٰ یہ آنکھیں نہ دیتے اندھے ہوتے, پھر کان نہ ملتے, یا اگر آنکھیں تو دیتے لیکن ایک آنکھ کانی ہوتی ایک آنکھ ہوتی, یا ٹیڑھا منہ ٹیڑھا ہوتا, دانت اوپر کے عجیب و غریب ہوتے, ہونٹ جو ہے وہ کٹے ہوئے ہوتے. آپ سوچیں تو صحیح, یعنی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے صحیح سالم پیدا کیا, اعضا کے ساتھ پیدا کیا. خدا نہ کرے اگر پیدا تو ہو گئے لیکن اعضا صحیح سالم نہ ہوتے, کتنے بچے ایسے بھی تو پیدا ہوتے ہیں, کسی کا کان نہیں یا مڑا ہوا ہے, کسی کے دل میں سوراخ ہے. تو اللہ کا کتنا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے. یہ میں اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہے. اللہ نے خود فرمایا وقلیل من عبادی الشکور, میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم. اس لیے ہر نعمت پر شکر ادا کرو. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات انتہائی اہتمام کے ساتھ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی تمہیں میں یہ نصیحت کرتا ہوں, یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا اور وقت بھی نہیں لگتا. گھر میں داخل ہو, اللہ تعالیٰ نے گھر میں عافیت کے ساتھ پہنچا دیا, ہر طرح سے خیر ہے, بولو الحمدللہ و شکر للہ. بچے کھیلتے ہوئے کودتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ہنستے مسکراتے نظر آ رہے ہیں, الحمدللہ و شکر للہ. بچے آگے لپٹ گئے, دل کو خوشی ہوئی, الحمدللہ و شکر للہ. تو یہ ساری چیزیں آپ گھر سے باہر نکلے بس آسانی سے مل گئی, یا اللہ نے اپنی گاڑی دی ہوئی ہے آسانی سے اپنی جگہ پر پہنچ گئے, الحمدللہ و شکر للہ. تو کس کس چیز کا ہم شکر ادا کریں؟ تو یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بات بھی سکھائی ہے کہ قدم قدم پر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. تو یہاں دیکھیے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام, اتنا بڑا تخت ایک آنے واحد میں پلک جھپکنے میں آ موجود ہوا, اس پر غرور نہیں کیا بلکہ فرمایا لیبلونی اشکر ام اکفر, میرے رب کی طرف سے یہ آزمائش ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. بعض لوگوں کے پاس ذرا سی دولت آ گئی اینٹنا شروع ہو جاتے ہیں, دماغ ان کے لوگوں سے ملتے ہی نہیں, بات کرنا پسند نہیں کرتے, اپنے غریب رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں, اگر آ جائیں تو ناک منہ چڑھاتے ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں شمار کرتے, تبھی تو اگر شکر کرتے, اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دیتا پھر کیا کرتے. یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ساتھ میں یہ بات بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو شکر ادا کرتے ہیں اس کا فائدہ ہماری اپنی ذات کو, اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اس کا فائدہ ہماری اپنی ذات کو ہوگا. ومن شکر فإنما یشکر لنفسه ومن کفر, اور جو شخص ناشکری کرتا ہے, فإن ربی غنی کریم, اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے کریم ہے, اسے تمہارے شکریہ کی ضرورت نہیں. ہم اگر شکر نہ کریں اللہ کو ہمارے شکر کی بھی کوئی ضرورت نہیں, وہ عطا فرمانے والے ہیں دیتے رہتے. تو بہرحال یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور اس کے بعد پھر حضرت سلمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ ابھی اس تخت کو تبدیل کر دو, اس کا جو پچھلا حصہ اس کو آگے کر دو, آگے والے کو پیچھے کر دو, ایسی تبدیلیاں اس میں لے آؤ کہ میں اس کی عقل کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ جو ملکہ آ رہی ہے وہ کتنی عقل مند ہے, وہ اس تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں. چنانچہ جب وہ آ گئی تو قال نکر لہا عرشا, اچھا یہ تو وہی بات ہوگی. فلما جات, جب وہ آ گئی, قیل احکد عرش, کیا ایسا ہی ہے تمہارا تخت؟ اب اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تخت دکھایا اور فرمایا کہ تمہارے پاس بھی ایسا تخت ہے. تو اس کو دیکھتے ہی ایک اچھمبا سا تو ہوا, لیکن تھی عقل مند خاتون, کہنے لگی قالت کانہ ہو, ہاں اس جیسا ہی ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ میرا تخت ہے چونکہ اس میں تبدیلیاں کرا دی تھی, لیکن کہا کہ ہاں اسی جیسا ہے. واوتین العلم من قبلها وكنا مسلمین, بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت اسلام سے مالا مال کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئی. باقی پھر بحثیں طویل ہیں کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے نکاح کر لیا یہ نہیں کر لیا, پھر یہ بھی بحث ہے کہ صاحب یہ خاتون کون تھی. بعد نے کہا کہ یہ جو ہے اس کی ماں جو ہے وہ جنیہ تھی, باپ اس کا جو ہے وہ انسانوں میں سے تھا. پھر یہ بحث اس پر ہے کہ بھئی کسی جنیا سے کسی انسان کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, پھر ان میں توالد تناسل کا سلسلہ جاری ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو ایک لمبی چوڑی علمی مباحث ہیں اہل علم نے جن کو اختیار کیا ہے, وہ یہاں پر ان سے میں صرف نظر کرتا ہوں. اور مختصر سی بات یہ عرض کر دوں کہ دیکھیے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان فرمایا جن کو اللہ نے مال و دولت سلطنت یہ عظیم الشان عطا فرمائی تھی, اور سورہ قصص کے آخر میں قارون کا ذکر کیا, اس کو بھی اللہ نے مال و دولت اور نعمتیں عطا فرمائی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے تھے, اس کے مقابلے میں قارون کو بھی اللہ ہی نے دولت عطا فرمائی. اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے خزانے اس قدر تھے کہ ان کی چابیاں جو ہیں اس کے لیے ایک جماعت چاہیے ہوتی تھی, وہ جماعت جو ہے وہ چابیاں اٹھاتی تھی, یعنی ایک دو چابی نہیں تھی, جماعت کا مطلب یہی ہوتا ہے کم سے کم 8-10 افراد یا اس سے بھی زیادہ. اور بعض نے تو یہاں تک کہا کہ 40 اونٹ, واللہ عالم بالصواب. تو بہرحال اس قدر مال و دولت اللہ نے عطا فرمایا, لیکن اس نے بجائے اس کے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا, جب اس سے لوگوں نے کہا کہ میاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکات دو, تو اس نے زکات بھی نہیں دی اور کہا کہ میں نے تو اپنی عقل سے طاقت سے ہمت سے یہ سارے پیسے کمائے ہیں, تو اب میں اس پر ٹیکس ادا کروں, یہ تو ظالمانہ قانون. نتیجہ کیا ہوا, بعض لوگ ایسے تھے جو جب قارون اپنے مال و دولت کے ساتھ نکلتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لوگ حسرت کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ دنیا ہوتی. جیسے آج اس دنیا کے اندر بعض لوگ دوسروں کے کر و فر کو دیکھ کر, شان و شوکت کو دیکھ کر, مال و دولت اور کوٹھیاں دیکھ کر بےچارے حسرت کرتے ہیں کہ بھی ہمارے پاس بھی ہوتی, حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ سانپ اور بچھو ہیں. اگر اللہ کا شکر ادا نہ کیا جائے, اگر اس کا حق ادا نہ کیا جائے, چنانچہ اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. اور بعض لوگ وہ تھے کہ جب وہ اس مال و دولت کو دیکھتے تھے تو نہ صرف یہ کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے زیادہ بہتر, یعنی یہ مال جو کچھ اس کے پاس ہے ایک دن فنا ہو جانے والا ہے, اور اللہ کے پاس جو مال و دولت ہے, اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں, جو چیزیں اللہ نے اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھی ہیں, وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. تو اللہ نے اس کو بھی ذکر فرمایا. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ نے جو مال و دولت نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں, جہاں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے, وہیں اس شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ضرورت کی جگہوں پر اس مال کو خرچ کرو. یہ عملاً شکر ہے, ایک تو زبان سے شکر ہے کہ الحمدللہ و شکر اللہ کہیں, اور عملی شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم صحیح جگہوں پر خرچ کریں, وقت پر نماز کو پڑھیں, پابندی کے ساتھ ادا کریں, تو یہ بھی اللہ کا نعمتوں کا شکر ہے. کیونکہ یہ عملی طور پر شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے, جو احکام عطا فرمائے ہیں, ان احکامات پر ہم دل و جان سے عمل کرتے ہیں. تو اس لیے اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ نعمتوں پر ہم شکر ادا کریں, اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں یہ بھی آدمی سمجھتا رہے کہ میں ان نعمتوں کا مستحق نہیں, اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دی, اس لیے یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے, اور پھر اس پر الحمدللہ و شکر اللہ آدمی کہتا رہے. اور جو مال و دولت اللہ نے عطا فرمایا ہے اس مال و دولت پہ جہاں شکر ادا کرے, وہاں ضرورت کے مقام پر ان کو خرچ بھی کرے, زکات دے. زکات دینے کے بعد صدقات ہیں, خیرات ہے, نوافل نفلی صدقے ہیں, یہ ساری چیز بھی. بعض لوگ زکات تو دیتے ہیں, واجب ہے وہ, لیکن جب ان سے کہا جائے کہتے ہیں جی ہم تو زکات دے چکے, حالانکہ زکات دینے کے بعد بھی اگر کہیں کوئی ایسا ضرورت مند نظر آتا ہے کہ جس کی مدد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, تو صرف زکات دینے کے بعد آدمی کا چھٹکارا نہیں ہو جاتا, اسے چاہیے کہ پھر وہ عطایا میں سے, صدقات میں سے, دیگر چیزوں میں سے اس کو دے. جس اللہ نے تمہیں مال دیا ہے یقیناً اللہ ہی کا عطا کرتا ہے, تو انشاءاللہ جب ہم شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں میں اور اس میں زیادتی عطا فرمائیں گے, اور زیادہ عطا فرمائیں گے. لیکن شکر تم لازیدنکم, اللہ کا وعدہ ہے اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. اور یہاں پر کسی خاص نعمت کا ذکر بھی نہیں کیا, بلکہ یہ کہ جس نعمت پر بھی شکر کرو گے میں وہ نعمت تمہیں زیادہ دوں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس وقت ملک کے جو ہمارے حالات ہیں، سیلاب سے لوگ پریشان ہیں اور اسی طریقے سے آفات سماویہ سے، بارشوں سے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے سب کی پریشانیاں دور فرما دے، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، یا اللہ جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا فرما دے، یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اللہ اس کی حفاظت فرما، خصوصیت کے ساتھ ہمارے شہر کراچی کی اللہ حفاظت فرما، یا امن و امان قائم فرما، مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، آپس کی محبتیں عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کلمہ گو ہیں، جتنے کلمہ گو مسلمان ہیں سب کو باہم شیر و شکر فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ شیطان نے ہمیں جن چیزوں کو ہمارے سامنے مزین کر رکھا ہے اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ اے اللہ شیطان کی جو مکر و فریب ہیں ان سے ہمیں نکال دیجئے، اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما دیجئے، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔